الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم، میں سید غلام حسین عابدی یہاں اسٹوڈیو میں موجود ٹیم کے ہمراہ اصول عقائد میں مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے، جس میں ہم نبوت کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم پیغمبر اسلام کی نبوت کے اثبات کے سلسلے میں آپ کے سامنے ہم نے پروگرام پیش کیا، اور آج ہم ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کے سلسلے میں روشنی ڈالنے کے لیے موجود ہیں عالی جناب مولانا علی عباد رضوی صاحب. قبلہ بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں بھی تشریف لائے. ابتدا جیسا کہ حسب معمول ہے پچھلے پروگرام کا خلاصہ پیش کر دیجیے، اس کے بعد آج کے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم وفقنی وجمیع المشتغلین. گزشتہ پروگرام میں نے حقانیت نبوت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ نقطہ عرض کیا تھا کہ خود آپ کی تعلیمات وہ آپ کے نبوت کے اوپر زندہ دلیل ہیں، کہ آپ نے جو تعلیمات پیش کی اخلاق کی شکل میں، عبادات کی شکل میں، عقائد کی شکل میں، ایسے قوانین پیش کیے کہ جو ایک زندہ قانون تھے اور فطرت انسانی کے مطابق قوانین تھے، کہ فطرت کے مخالف نہیں تھے. اسی لیے وقت گزرتا رہا لوگ پیغمبر کے بتائے ہوئے قانون پر ایمان لاتے گئے، حتیٰ بہت سے لوگ پیغمبر کے اوپر ان کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کی تعلیمات کو دیکھنے کے بعد ان کے نبوت کو انہوں نے اعتراف کر لیا. یعنی ان کے لیے کوئی اور چیز دلیل نہ بنی
جی.
سب سے اہم دلیل یہ بنی کہ جو اس قانون کا پیش کرنے والا انسان ہے وہ ایک اعلیٰ انسان ہے، اس کا ربط صرف اور صرف اپنے مفاد کے تحت میں نہیں ہے
جی.
وہ صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ انسانیت کا قانون سکھا رہا ہے
جی.
تو ایک عظیم دلیل بنی جس کے ذریعے سے پیغمبر کی نبوت ثابت ہوتی ہے
جی. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ رہا پچھلے پروگرام کا خلاصہ، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا موضوع کیا ہے. ملاحظہ کیجیے،
عصمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی کبھی بھی نہ عمدن اور نہ ہی سہون معصیت کی، بلکہ وہ معصوم تھے. اس پر عقلی دلیل کے علاوہ کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں. بعض لوگوں نے قرآن مجید کی کچھ آیتوں سے عصمت رسول اسلام پر شبہ ظاہر کیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا قول آحضرت کے لیے ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّم مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر، اور اس کے مانند آیات ہیں جو عصمت کے منافی ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیات متشابہ ہیں، کہ جس کے حل کے لیے آیات محکمہ اور مفسرین حقیقی قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور جہاں قرآن کریم میں کچھ ایسی آیات ہیں جو منافی عصمت ہیں، وہیں کچھ ایسی بھی آیات ہیں جو عصمت کی دلیل ہے. مثلا ارشاد رب العزت ہے، ما ضل صاحبكم وما غوى.
تو ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ہے پیغمبر اسلام کی عصمت اور اس کے دلائل. قبلہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی عصمت انبیاء کے سلسلے میں ہم نے پروگرام پیش کیا ہے، اور آپ ہی تھے عصمت انبیاء کے سلسلے میں پروگرام میں، اور اس میں عصمت کے معنی اور اس کے مفاہیم کو واضح کیا گیا. آج ہم اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ایک خاص پیغمبر اسلام کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا دلائل ہیں. البتہ اس سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ ایک بار پھر عصمت کے مفہوم کو دہرا دیں، اس کے بعد پیغمبر اسلام کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سے دلائل ہیں.
جی، عصمت سے متعلق ایک توضیح دیتا چلوں، گرچہ پہلے جلسے میں اس سے پہلے کے جلسات میں گفتگو ہو چکی ہے
جی.
عصمت دیکھیے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، عصمت کا مطلب یہ کہ نبی معصوم ہوتا ہے، کوئی نہ عمدن کوئی گناہ کرتا ہے، نہ سہون کوئی گناہ کرتا ہے، نہ خطا کرتا ہے
جی.
یہ اس کے اسباب جو سب سے اہم ہو سکتے ہیں عصمت کا، اس عصمت کے لیے، پیغمبر کے لیے، انبیاء کے لیے خطا نہ کرنے کے یا معصیت پروردگار نہ کرنے کے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہو سکتی وہ علم ہے. یعنی جن چیزوں کو ہم، بہت سے ایسے چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے مجھول ہوتی ہیں، ہم نہیں جانتے، انبیاء کے لیے وہ معلوم ہوتی ہیں، انبیاء ان کو جانتے ہیں. تو ایک انسان فرض کرے ہماری عادی زندگی میں اگر ایک چیز کی برائی کو جان جاتا ہے تو کبھی بھی اس کا ارتکاب نہیں کرتا ہے.
یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عصمت کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، ایک خاص قسم کی عصمت ہمارے اندر بھی موجود ہے.
جی، اس سے پہلے کے جلسے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک عصمت تصور کیا جا سکتا ہے جس کو عصمت اکتسابی کہتے ہیں، کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن یہاں جو ایک عصمت ہے، عصمت وحدی ہے، پروردگار کی طرف سے عطا کرتا ہے، کہ جس میں انبیاء کو چونکہ علم ہوتا ہے، اس علم کی بنیاد پر وہ واقعیت کو دیکھتے ہیں. جیسے فرض کریں ہم کو پتا ہو کہ فلاں راستے میں فلاں برائی موجود ہے یا فلاں چیز ہے جو ہمیں نقصان پہنچا دے گی، چونکہ ہم علم ہے کبھی بھی ہم اس راستے پر نہیں جائیں گے. انبیاء کے سامنے گناہوں کا انجام، برائیوں کا انجام، یہ ہمارے سامنے مبہم ہے، ہمیں صرف خبر ملی ہے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے. تو جب وہ ان برائیوں کا انجام دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں، کبھی بھی اس کے نزدیک نہیں جا سکتے.
جی،
تو علم معنی ہوتا ہے کہ وہ ان برائیوں کا انجام دیں. اس کو بھی دوسرے انداز میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں.
جی،
عصمت کے ایک رخ ہے. دوسرے عصمت کا جو پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو معصوم رکھیں گے، بچائیں گے. یعنی اگر فرض کریں، چونکہ بشر ہیں، انبیاء اولیاء یہ بہرحال بشر ہیں، اور جب بشر ہیں تو اس کے امکانات ہیں، اس امکانات کو، احتمالات کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک قوت عطا کی ہے، ایک طاقت عطا کی ہے انبیاء کو، کہ جس کو عصمت کہتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے کو بچا سکتے ہیں. تو حقیقت میں یہ بچانا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک طاقت دی گئی ہے، اس اختیار کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی طاقت ہے کہ جس کو وہ اپنے لیے ایک کرم سمجھتے ہیں، فضل سمجھتے ہیں، اور اس فضل کے نتیجے میں کبھی بھی معصیت پروردگار نہیں کرتے.
یہ بات تو گزشتہ آپ نے بیان کی تھی. اس پروگرام میں جو زیادہ ہمارا سوال ہے وہ یہ کہ اس عصمت کو پیغمبر اسلام کے سلسلے میں ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سے دلائل ہیں؟
جی، دلائل پیغمبر اسلام سے متعلق ہمارے پاس دلیل عقلی، اس کے علاوہ آیات ہیں، احادیث ہیں. دلیل عقلی میں جو ہمارے علماء نے ذکر کیا، سب سے اہم دلیل وہ آیات و روایات ہیں جو پیغمبر کی اطاعت پر دلالت کرتے ہیں. آیات نے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی آپ اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں. جب اطاعت کی بات کی گئی تو کہیں کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ اگر پیغمبر دین سے متعلق بات کر رہے ہوں تو آپ اطاعت کریں، دین سے متعلق بات نہ کر رہے ہوں تو اطاعت نہ کریں، یا پیغمبر دن میں کہہ رہے ہوں تو اطاعت کریں، رات میں کہہ رہے ہوں تو اطاعت نہ کریں، پیغمبر مسجد میں کہہ رہے ہوں تو اطاعت کریں، گھر میں کوئی حکم دے رہے ہوں تو اطاعت نہ کریں. اطاعت مطلقاً پیغمبر کے، پروردگار عالم کا، آپ ان کی مطلقاً اطاعت کریں. اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ پیغمبر غلطی کر سکتا ہے، پیغمبر ایک غلط حکم جو پروردگار عالم کی طرف سے نہیں آئے اپنی طرف سے حکم دے سکتا ہے، یا پیغمبر جو حکم پروردگار عالم نے دیا ہے اس کو دینے میں بھول سکتا ہے، سہو کر سکتا ہے، تو پروردگار نے جو پیغمبر کو جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ ہدف فوت ہو کر کے رہ جائے گا. لہذا عقل یہ کہتی ہے ایسی جگہ پر آ کر کے کہ اگر ہم چاہتے ہیں یہ ثابت کریں کہ پیغمبر جس ہدف کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ ہدف تام و تمام ہو، تو یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یا جس چیز کے اوپر پیغمبر امضا کر رہے ہیں، سب کچھ پروردگار عالم کی طرف سے ہے. نہ عمدن اس میں کوئی گناہ پروردگار کیا ہے، نہ سہون کوئی گناہ کیا، اور نہ بھولے ہیں اس کو پہنچانے میں. یہ دلیل عقلی ہم پیش کر سکتے ہیں.
دلیل عقلی،
کیونکہ نقض غرض ہوگا، پیغمبر کے بھیجنے کا جو ہدف ہے وہ فوت ہو جائے گا.
جی،
دلیل نقلی میں قرآن کی آیات ہے، پروردگار عالم قسم کھا رہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا،
جی
یہ جو تمہارا صاحب یعنی اشارہ پیغمبر اسلام کی طرف، وہ کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں گئے، ہمیشہ لغزشوں سے بچے رہے، کبھی بھی کسی شیطان کے گمراہ کرنے میں نہیں آ گئے، کسی نے ان کو بہکا دیا ہو معاذ اللہ تو پیغمبر اس طرف چلے گئے. روایات کے سلسلے میں ایک مختصر طور پر میں عرض کرتا چلوں، اس سے پہلے کے جلسے میں بھی میں نے اشارہ کیا ہے کہ مامون کے زمانے میں ایک مناظرہ ہوا ہے، مطلقاً بہت سے علماء جمع ہوئے تھے، ملت اسلامیہ کے علماء، غیر ملت اسلامیہ کے علماء، اور ایک جلسے میں خود مامون نے بہت سے سوالات کیے تھے کہ پوچھا فرزند رسول یا ابن رسول اللہ، آپ کہتے ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کہا ہاں اس بات کے قائل ہیں، تو کہا پھر آپ ان آیات کا کیا جواب دیں گے، جو آیات ہیں سامنے دوسری چیزیں ہیں، تو اس کا جواب دیا ایک ایک کر کے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور امام کا خود یہ کہنا کہ ثابت کرنا، کہنا کہ ہاں معصوم ہوتے ہیں، یہ خود امام کا جواب بتاتا ہے کہ یہ ایک عقیدہ مسلمانوں کے درمیان میں پیغمبر سے متعلق بدیہی عقیدہ تھا، کہ آگے کچھ اس نے سائل نے سوال نہیں کیا، آگے شبہات پیش کرنے پر، ورنہ اس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہاں نہیں آپ لوگوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، بعض مسلمان مانتے ہیں بعض مسلمان نہیں مانتے، یہ سب چھوڑ کر کے ڈائریکٹ اس بات کو کہنا، امام رضا علیہ السلام سوال کرنا عصمت کا اور امام کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک رائج شبہ، رائج عقیدہ تھا مسلمانوں کے درمیان، اور سب
یعنی آپ عقل اور عقلی دلائل اور نقلی دلائل سے یہ ثابت ہے کہ پیغمبر اسلام معصوم ہیں اور انبیاء معصوم ہیں،
مسلمانوں میں کوئی اختلاف
نہیں. انشاءاللہ اور بھی سوالات ہیں لیکن بیچ میں لیتے ہیں چھوٹا سا ایک وقفہ، ناظرین اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ رہیے.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشعل راہ اور گفتگو ہو رہی ہے پیغمبر اسلام کی عصمت کے سلسلے میں. قبلہ آپ نے یہ فرمایا کہ پیغمبر اسلام کی عصمت آیات اور روایات سے دونوں سے ثابت ہے، اور عصمت کا معنی یہ ہے کہ وہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، نہ عمدن نہ سہون، نہ کوئی غلطی نہ خطا، اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی بھول چوک ہو سکتی ہے. یہاں پر کچھ شبہات ہیں، کچھ واقعات ایسے ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض وقت پیغمبر اسلام سے بھول چوک ہو گئی ہے. مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے کہ کچھ عرب بدو خرما کے درخت میں کچھ اس کی اصلاح کر رہے تھے زیادہ پھل برابر ہونے کے لیے، تو پیغمبر اسلام نے کہا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پھل جس طرح سے ہونا چاہیے، جس طرح سے وہ محصول ہونا چاہیے، پیداوار ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہوا، تو یہ شکایت لے کے پیغمبر اسلام کے پاس آئے، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں صرف امور دین میں تم کو بتا سکتا ہوں اور اس سلسلے میں مجھے علم ہے، باقی چیزوں میں مجھے علم نہیں ہے. تو آیا اس واقعے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی پیغمبر اسلام سے بھول چوک ہو سکتی ہے؟
جی اس طرح کے بہت سے واقعات تاریخ کے دامن میں موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں صرف نقل معیار نہیں ہے، ملت اسلامیہ کے لیے اگر صرف نقل ہوتے تو بہت سے واقعات موجود ہیں اس طرح کے پیغمبر کے خلاف. ہمارے ہاں معیار روایت کے ساتھ ساتھ درایت بھی ہے، عقل بھی ہے. جی ایک طرف ہم نے دلیلیں پیش کی ہیں جس میں سے اہم دلیل نقض غرض لازم آئے گا، اس کے بعد اس طریقے سے واقعات ہونا یہ افسانے کہے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی حقیقت نہیں پیش کی جا سکتی، ان کی کوئی حقیقت
نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعات سرے سے جھوٹے ہیں، جھوٹے ہوئے ہیں.
جی بہت سے ایسے کابل احبار جیسے لوگ پیدا ہوئے ملت اسلامیہ کے درمیان منافق، کی جنہوں نے روایات گڑھ گڑھ کے، حدیثیں گڑھ گڑھ کے ہمارے درمیان پیش کی اور اس کو منسوب کر دیا پیغمبر کی طرف، یا اس طریقے سے قصے تیار کیے کہ جس کے جو پیغمبر کی جس میں معاذ اللہ اہانت ہو رہی ہو. ہمیں اور ہر مسلمان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ اس طریقے کے واقعات کو اگر سنیں
تو ہمارے پاس وہ ملاک، وہ میزان کیا ہے کہ جس سے ہم یہ پرکھ سکیں کہ یہ واقعہ غلط ہے اور گڑھا ہوا ہے یا یہ دوسرا واقعہ.
معیار ہمارے یہاں قرآن مجید ہے اور عقل ہے.
جی سبحان اللہ.
اور میں نے دلیل کے طور پر عقلی دلیل بھی پیش کیا، قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو بصراحت دلالت کرتی معصوم ہے. اب اس کے بعد اس کے مقابل میں کوئی ایسا قصہ تیار ہو کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر معاذ اللہ ان کی عصمت پر حرف آ رہا ہے، اس کی ہمارے یہاں کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے.
یقیناً یہ میزان روایات میں بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ہماری روایتوں کو پرکھنے کے لیے قرآن
قرآن کے سامنے پیش کیا جائے. اگر قرآن کے موافق ہے تو لے لو،
ٹھیک ہے، اور نہیں تو اس کو دیوار پہ مار دو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ آیات میں بھی کچھ ایسی آیتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کہ پیغمبر اسلام ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور ہم نے تمہاری ہدایت کی، تو گمراہی کا امکان اس آیت سے ظاہراً پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں خداوند عالم نے ان کی ہدایت کی.
اس سلسلے میں بہت سے اس کے علاوہ بھی اور بھی آیات ہیں. جی. بعض لوگوں نے جنہوں نے پیغمبر اسلام کی عصمت پر شبہ ظاہر کی، اس طریقے سے بہت سے آیات کو پیش کیا. میں نے اس سے پہلے ابھی مامون کے قصے میں عرض کیا تھا. جی. مامون نے بھی بہت سے آیات اس طرح کی پیش کی. اس کا فرزند رسول امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا، جس میں سے خود اسی آیت کو لے لیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
جی.
اگر تنہا یہ آیت ہوتی قرآن مجید میں تو ہم کہتے ہو سکتا ہے کہ ایک شبہ ہو، لیکن اسی قرآن مجید میں آگے چل کر کے سورہ نجم میں پروردگار عالم ہی فرما رہا ہے وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. تو اگر دونوں کو ایک وما بل صاحب کو وما غوا کو سامنے رکھیں تو قطعاً ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اس کے معنی کچھ اور ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں اس معنی میں نہیں. امام رضا علیہ السلام فرزند رسول کے سامنے جب یہ آیت پیش کی گئی تو امام نے اس کی توضیح دی، وضاحت کی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. یہ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے، لِيَغْفِرَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ.
جی جی،
یہاں پر اللہ تمہیں
گناہ کا تذکرہ ہے،
معاف کر دے ان سب چیزوں سے.
جی.
من ذنبکا وَوَجَدَكَ ضَالًّا کی شرح میں امام معصوم نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَكَ، مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر معاذ اللہ گمراہ ہو گئے تھے. پیغمبر اپنی امت میں نامعروف تھے. امت پیغمبر پہچانتی نہیں تھی کہ یہ پیغمبر ہیں، اس عظمت کے حامل ہیں. پروردگار عالم نے اس امت کو متوجہ کیا کہ ان کی طرف صرف ایک یتیم عبداللہ کے عنوان سے نگاہ نہ کرو، یہ ایک مرسل اعظم خاتم الانبیاء بن کر کے پروردگار عالم کی طرف سے آئے. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر معاذ اللہ گمراہ تھے، گمراہی پر تھے تو پروردگار عالم نے ہدایت کر دیا. نہیں، اس کے برعکس امام ایک تعبیر کر رہے ہیں، قوم گمراہ تھی پیغمبر کو پہچاننے سے، تو پروردگار عالم نے راستہ کھولا اور امت کو پہچنوایا کہ یہ دیکھو یہ تمہارے درمیان رسول ہیں اور رسول بن کر کے آئے ہیں. لِيَغْفِرَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ، اس کی توضیح میں امام فرماتے ہیں معاذ اللہ پیغمبر نے پروردگار عالم کی کوئی معصیت نہیں کیا تھا، ہاں اس کے مقابل میں اپنے قبیلے کے بہت سے سرداروں کی مخالفت کیا تھا. کہ جہاں اکثر قبیلے کے لوگ بت پرستی کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کے مقابل میں پیغمبر کا یہ کام، وحدانیت کی دعوت دینا ایک خدا کی طرف، یہ گناہ
تھا ان کی نظر میں،
ان کی نظر میں گناہ تھا. تو پروردگار عالم کہتے ہیں ہاں اس کی بخشش کے بعد لیغفر ما تقدم من ذنبک وما تاخر، نہ یہ کہ پروردگار عالم نے کوئی خداوند عالم کی معصیت کیا تھا کہ اس کے غفران کی بات کی جا رہی ہو.
بہت بہت شکریہ کہ اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کا جواب دیا. البتہ سوالات کا سلسلہ بھی اور ہے، لیکن بیچ میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین بریک کے بعد آپ پھر دیکھیں گے پروگرام مشعل راہ. ناظرین گفتگو ہو رہی ہے عصمت پیغمبر اسلام کے سلسلے میں، اور علی جناب مولانا علی عباد صاحب اس سلسلے میں اس کے پیغمبر اسلام کی عصمت کے دلائل اور اس کے شبہات کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہے ہیں. قبلہ آپ کے دلائل بہت ہی واضح تھے، لیکن ایک اور سوال رہ جاتا ہے، اگر اس کا آخری سوال کے طور پر اس کا بھی جواب دیتے تو بات کامل ہو جائے گی. وہ یہ کہ پھر کیوں پیغمبر اسلام سے مروی دعاؤں میں ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام خداوند عالم کے حضور میں اپنے گناہوں سے استغفار طلب کرتے ہیں، ان سے طلب عفو بخشش کرتے ہیں، تو جب کوئی گناہ نہیں ہے تو پھر یہ طلب بخشش کیوں ہے؟
ایک اچھا سوال کیا آپ نے، اور شاید جو بہت سے لوگ عصمت پیغمبر میں شبہ کرتے ہیں شاید اس کے اسباب بھی یہی ایک سوال ہو جو ان کے ذہن میں ابھرتا ہے. یہ سوال کا جواب بھی ہمارے ائمہ علیہ السلام فرزندان رسول اسلام نے جواب دیا ہے کہ یہ جو انسان استغفار کرتا ہے، قبل اس کے کہ میں پیغمبر سے متعلق جواب دوں، ہمارے اور بھی روایات عام طور پر ہم سے جو پروردگار کا مطالبہ ائمہ نے فرمایا کہ پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، استغفار سے تمہاری روزی میں اضافہ ہوتا ہے. ایک انسان کہے ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، پھر استغفار ہم کیوں کریں؟ تو استغفار ہمیشہ، یعنی ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ استغفار ہمیشہ معصیت پروردگار کے مقابل میں نہیں کیا جاتا ہے. استغفار کے لیے اور بھی اسباب ہیں، اسباب و علل ہیں جن کے جو استغفار کے اوپر مترتب ہوتے ہیں. پیغمبر سے متعلق ظاہراً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں کہ پیغمبر ہر روز 70 بار استغفار کرتے تھے، لیکن وہیں آگے اضافہ کر دیا تاکہ اب یہ شبہ ختم ہو جائے. کہا استغفار کرتے تھے من غیر ذنب، ایسا نہیں کہ پیغمبر نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں استغفار کرتے تھے. نہیں، استغفار کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے بہت عظیم سبب جو فرض کیا جا سکتا ہے پیغمبر اسلام کے لیے کہ پیغمبر کو جو پروردگار عالم نے رتبہ دیا ہے اس سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے.
بے شک
جس رتبے پر پیغمبر اسلام فائز ہوئے ہیں اس سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے. انسان جتنا بڑا عظیم رتبہ ہوتا ہے اس کے لیے اتنا ہی اس کے لیے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، مسئولیت زیادہ ہوتی ہے، ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے.
بے شک
اور پھر انسان چھوٹے سے چھوٹے بھی کام کرتے ہوئے گھبراتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہم سے سرزد نہ ہونے پائے کہ جس کے نتیجے میں پروردگار عالم ہم سے ایک عظیم رتبہ، خدا نخواستہ ہم سے ایک چھوٹے سے ایک مشکل ہمارے سامنے، اس کی بنیاد پر وہ ہم سے رتبہ ختم کر لے، سلب کر لے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کے گھر میں رات میں،
اگر یہ کوئی واقعہ ہے تو چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے،
بہت اجمالی طور پر میں بیان کروں، رات میں پیغمبر جناب ام سلمہ کے گھر میں تھے اور اٹھے اپنے بستر سر اور جگہ کنارے جا کر کے پیغمبر گریہ کر رہے ہیں. اور گریا کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، میرے معبود مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پر نہ چھو. پیغمبر کا گریا کرنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ پیغمبر اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ اتنا عظیم رتبہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم اس کا کوئی ہم سے کوتاہی ہو جائے جس کے نتیجے میں پروردگار عالم ہم سے رتبہ سلب کر لیں.
تو یہ استغفار کرتے ہیں کہ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے کوئی گناہ کیا ہے، بلکہ ان کا رتبہ، یعنی جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین، یہیں پر ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک اگلے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.
چلو ایک بار پھر پورے معاملے پر غور کرتے ہیں. فرحت مودت کچھ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، ان لوگوں کا جو اس کی نظر میں گناہ کبیرہ کرتے تھے، پھر کچھ تصویریں ان کے پاس بھیجتا ہے
جس سے ان کے گناہوں کی نوعیت کا پتہ چلتا ہو.
پھر